چلو سیکھیں۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله،
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله،
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله،
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله،
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله،
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، کڈس مدری چینل کا بہت پیارا پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے
قرآن ٹائم۔
قرآن ٹائم پروگرام کا نام ہے، اور قرآن ٹائم پروگرام میں ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن پاک کی باتیں سنتے ہیں، قرآن پاک کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے جو ہمیں میسیجز دیے ہیں، جو پیغامات قرآن ہیں، وہ بیان کیے جاتے ہیں، بچوں کو آسان کر کے قرآن پاک کی تفسیر سمجھائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ایک بہت پیارا سا واقعہ بھی قرآن پاک سے بیان کیا جائے گا۔ آج بھی آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم بہت ساری قرآنی معلومات کا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ آئیے آپ کو درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک قیامت کے دن کی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس سے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے۔
سبحان اللہ،
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، درود پاک پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں۔ آج ہم نے قیامت کے دن کے حوالے سے سنا کہ قیامت کے دن حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص، اور قیامت کے دن کی گھبراہٹوں سے جلد نجات پانے والا شخص کون ہوگا؟ کہ جس نے دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ تو دنیا میں بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ہم سنتے رہتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے والے پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کے لیے یوں کہہ لیں کہ اس پر برکتوں کا اور رحمتوں کا اللہ پاک کی نزول ہوتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، ہے نا، یہ سنتے ہیں۔ تو قیامت کے دن بھی درود پاک پڑھنے والے کو فائدے حاصل ہوں گے۔ قیامت کے دن کی جو فضیلتیں ہیں ان میں سے آج ایک فضیلت ہم نے بیان کی کہ قیامت کے دن بھی انشاءاللہ الکریم درود پاک پڑھنے والے کو اللہ نے چاہا تو فائدے حاصل ہوں گے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، قرآن ٹائم پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم، صدق الله
پیارے بچوں، محمد اویز بھائی سورہ انفال کی آیت نمبر 9 اور 10 کی تلاوت کر رہے تھے۔ دو آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے، پارہ 9 سورہ انفال کی۔ آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کی کہ میں 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں، اور اللہ نے اس کو خوشخبری کے لیے ہی بنایا، اور اس لیے کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، دو بہت پیاری آیات کی تلاوت کی گئی اور آپ کو اس کا ترجمہ بیان کیا گیا۔ آئیے اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اہم اور معلوماتی سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس میں ہم قرآن پاک میں موجود بہت پیارے پیغامات کو سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن۔
پیارے بچوں، اللہ پاک 12:22 سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين۔
ترجمہ کنز العرفان، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات کو، اور ایک ظاہر کر دینے والی کتاب میں ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے۔
جی پیارے بچوں، پروگرام ہے قرآن ٹائم، اور میسج آف قرآن ہمارا سیگمنٹ ہے، یعنی قرآن پاک کا پیغام۔ تو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو آیت کریمہ تلاوت کی اور ترجمہ ہم نے سن لیا ہے، 12:22 سورہ یاسین کی آیت نمبر
12۔
اس میں کیا فرمایا گیا کہ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ مردے زندہ، ہم نے مرنا ہے نا، ابھی تو زندہ ہے ماشاء اللہ، ابھی زندہ ہے ہم، ابھی زندہ ہے میرے بچوں۔
جی
آپ کے بچے تو یہ بھی نہیں بتا رہے، بھائی کسی کو شک ہو رہا ہے اپنے زندہ ہونے میں، کچھ بول نہیں رہا، زندہ ہے بھائی؟
جی
ہاں ماشاء اللہ، چلیں جی۔ تو لیکن ہمیشہ زندہ ہم
نہیں،
ہاں ایک دن مرنا پڑے گا، پھر اس دن کوئی آپ سے پوچھے گا بھائی زندہ ہو کہ مردہ، پھر جواب نہیں ہو سکے گا، کیونکہ مردے اس انداز سے بولتے نہیں ہیں کہ جو دوسروں کو، عام لوگوں کو سنائی دے جائے۔ ویسے مردے بولتے ہیں، ہاں یاد رکھیے گا، مردے جو ہے نا وہ سب کچھ اپنی جگہ بول رہے ہوتے ہیں، روایتوں میں کہ جب اس کو اٹھا کے لے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس ٹائم بھی میت دیکھی جا رہی ہوتی ہے، وہ بول رہا ہوتا ہے نرمی کرو، مجھے آرام سے لے جاؤ، اور وہ جو غسل دینے والا ہوتا ہے اس کو بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے آرام سے غسل دو، یعنی وہ ظاہر ہے دیکھ تو سب کچھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ روح کو موت نہیں ہے۔ روح ہوتی ہے نا ہمارے اندر، وہ مر رہی کی تھوڑی، روح تو زندہ ہے نا، روح زندہ ہوگی، بس یہ ہے کہ باڈی ہماری اس طرح سے کام نہیں کر رہی ہوتی کہ ہم نظر آئیں بولتے ہوئے اور سب کچھ ہو، باقی روح تو زندہ ہے، اور وہی روح جو ہے اسی کا تعلق جب ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جو بتایا جا رہا ہے کہ مردے زندہ کیے جائیں گے، تو اسی روح کو واپس باڈی کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ باڈی اگر ہماری ختم ہو گئی تو ایک باڈی کا ذرہ ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے، اسی پر باقی اسٹرکچر بن جائے گا قیامت کے دن، اور وہی روح جو ابھی ہے وہ دوبارہ پوری طریقے سے اس کے اندر آ جائے گی۔ تو بہرحال مردے جو ہے زندہ کیے جائیں گے، فرمایا گیا بے شک ہم مردوں کو زندہ
کریں گے،
اور ہم لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجا، جو ہم کر رہے ہیں یہ سب لکھا نوٹ ہو رہا ہے، سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے۔ اچھا، اور ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات کو، اور ایک ظاہر کر دینے والی کتاب میں ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے، سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ آئیے اس کی تفصیل کو سنتے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک قیامت کے دن، کس دن؟
قیامت کے دن،
ہاں قیامت کے دن ہم اپنی کامل قدرت سے مردوں کو زندہ
کر دیں گے،
مردوں کو زندہ
کریں گے،
ابھی زندہ ہے نا، ابھی تو بولیں گے ہم، مردوں کو زندہ
کریں گے۔
نیز دنیا کی زندگی میں انہوں نے جو نیک اور برے اعمال کیے وہ ہم لکھ رہے ہیں تاکہ ان کے مطابق انہیں جزا دی جائے۔ نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں اور برائیاں بھی لکھی
جا رہی ہیں،
سب نوٹ ہو رہا ہے، اور اس کے مطابق ہمیں بدلہ دیا جائے گا۔ اور ہم ان کی وہ نشانیاں اور وہ طریقے بھی لکھ رہے ہیں جو وہ اپنے بعد چھوڑ گئے، خواہ وہ طریقے نیک ہوں یا برے۔ یعنی جو انسان اپنے کام کرتا ہے کچھ تو وہ خود عمل کر رہا ہے، کچھ ہوتے ہیں نا طور طریقے، رسم و رواج، ٹھیک ہے، بہت سارے، اب یہ بچوں کے لیے تھوڑا ہو سکتا ہے مشکل ہو جائے، لیکن بڑے بھی دیکھ رہے ہوتے تو وہ زیادہ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ شادی بیاہ وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کے اندر کچھ ہوتے ہیں نا، بھائی یہ ہماری یہاں رسم ہوتی ہے، یہ ہماری یہاں رسم ہوتی ہے. اب وہ کیوں ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے, بھائی یہ ہوتی ہے بھائی, ہمارے چلے آ رہی ہے. اچھا وہ رسم ٹھیک بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, بہت ساری اس کی صورت ہوتی ہے. بعض رسمیں خلاف شرع ہوتی ہیں, بعض طریقے خلاف شریعت ہوتے ہیں, بعض طریقے ایسے ہوتے ہیں جن کا شریعت نے منع نہیں کیا ہوتا اور اس میں ایسا کوئی کام نہیں ہوتا جو شریعت کے خلاف ہو. تو اگر وہ کوئی کرتا ہے تو کوئی ایسے گناہ کا کام نہیں ہے. تو بہرحال جو بھی طریقہ رواج بنایا ہے لوگوں نے, جو بھی چیز اس نے جاری کی ہے, وہ سب لکھی جا رہی ہے. وہ اچھا طریقہ اس نے لوگوں میں جاری کیا ہے یا برا, سب نوٹ کیا جا رہا ہے. اور ایک ظاہر کر دینے والی کتاب, وہ کون سی کتاب ہے؟ لوح محفوظ. کیا نام ہے اس کا؟
لوح
محفوظ. ہاں یہ کتاب ہے جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے, جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. ہم سنتے ہیں تقدیر, تقدیر سنتے ہیں, تقدیر لکھی ہوئی ہے, تو وہ تقدیریں بھی اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں. تو لوح محفوظ میں ہر چیز ہم نے لکھ رکھی ہے. اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ جو لوگ جو طریقے اپنے پیچھے چھوڑ گئے, لوگ جو طریقے اپنے پیچھے
چھوڑ گئے ہیں,
چھوڑ گئے, وہ لکھے جا رہے ہیں. یہ طریقے اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی, اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے
بھی ہو سکتے ہیں,
دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں. تو وہ طریقے جو ہے وہ لکھے جا رہے ہیں. دونوں کا حکم الگ الگ ہے, دونوں کا حکم
الگ الگ ہے.
اچھا طریقہ بھی ہوگا برا بھی ہو سکتا ہے, تو دونوں کا حکم الگ الگ ہے. اچھا طریقہ ہے تو اس پہ ثواب ملتا ہے, اور برا طریقہ ہے تو وہ جس نے بنایا اس گناہ بنانے والے کو بھی گناہ, اور پھر جو اس برے طریقے کے مطابق عمل کرتے رہیں گے ان کو اپنا اپنا گناہ ملے گا, اور اس نے وہ طریقہ رائج کیا ہے تو سب کا گناہ پھر اس کے کھاتے میں بھی آئے گا. تو اس لیے اچھا طریقہ اپنے پیچھے چھوڑنا چاہیے, برا طریقہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اچھا لہٰذا لوگ جو نیک طریقے نکالتے ہیں ان کو بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت کہتے ہیں. بدعت سنتے ہوں گے نا, بدعت 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 کا لفظ یوز ہو رہا ہوتا ہے. تو یاد رکھیے گا بدعت کی دو قسمیں, بدعت کی
دو قسمیں.
بدعت کا ویسے معنی ہوتا ہے نیا کام, بدعت کا مطلب کیا ہے؟
نیا کام,
نیا کام. اب یہ دو طریقے کا ہوتا ہے, اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے. تو بدعت جو اچھا نیا کام ہوگا اس کو کہیں گے بدعت حسنہ, اس کو کیا کہیں گے؟ بدعت
حسنہ.
یہ آج یاد کر لیں بھائی, آج دیکھتے ہیں یاد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ہو جائے گا بدعت
حسنہ.
اور برا کام جس نے جاری کیا, بری بدعت جس نے جاری کی, اس کو کہتے ہیں بدعت سیئہ. یہ مشکل ہوگا, بدعت
سیئہ.
ہاں سیئہ, ٹھیک ہے, آخر میں چھوٹی والی ہاں ہے. تو بدعت سیئہ یعنی بری بدعت. اچھی بدعت کو کیا کہیں گے؟ کون بتائے گا؟ مائک میں, مائک 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 آگے ادھر دے دے ادھر. یہ بکیا تو سارے ہمارے خود کنٹسٹنٹ ہیں نا, جو ہمارے مہمان ہیں.
بدعت حسنہ
کیا ہے؟
بدعت بدعت حسنہ.
ہاں یہ تو اچھی ہو گئی. اور بری والی ان کو دیں ذرا, بری والی کو کیا کہیں گے؟ بدعت بولے, بدعت
بدعت
سیئہ
سیئہ.
ٹھیک ہے, ہاں جی ادھر سے نہیں بتا رہے, آ جائیں لے جائیں بھائی مائک لے جائیں, کوئی بات نہیں. اچھی والی بدعت کو
بدعت سیئہ, بدعت حسنہ.
ہاں اور بری
بدعت سیئہ,
بدعت سیئہ یعنی برا طریقہ. ٹھیک ہے جی, ان کو بھی دے دیں, وہ بھی بول لیں, پڑوسی کو بھی بول لیں, بول لیں. اچھی والی کو
بدعت حسنہ.
ہاں اور بری
بدعت سیئہ.
ہاں تو اچھا ہر بدعت بری نہیں ہے, اس سے ہی پتہ چلا. بعض کہتے بھائی بدعت 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 ہو گئی بدعت ہو گئی, تو بھائی ہر بدعت بری
نہیں ہوتی,
نہیں ہے, اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب ہوتا کیا ہے, اور اس طریقے کو نکالنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں دونوں کو ثواب ملتا ہے. کس کو؟ بدعت حسنہ, اچھا طریقہ جس نے جاری کیا ہو. اور جو برے طریقے نکالتے ہیں ان کو کہتے ہیں بدعت
سیئہ
یعنی بری بدعت. اور اس طریقے کو نکالنے والے اور اس پر عمل کرنے والے دونوں گناہگار ہوتے ہیں. جس نے وہ طریقہ نکالا وہ بھی گناہگار, اور پھر جو اس پر عمل کرتا جائے گا وہ سب گناہگار, اور ان کا گناہ اس کو بھی ملتا ہے. اچھا یہ حدیث پاک میں سنیے گا, مسلم شریف کی حدیث ہے. کس کی؟
مسلم شریف کی.
نام سنا بچوں؟ بخاری اور
مسلم,
مسلم یہ دو بڑی مشہور حدیثی کتابیں نا. تو یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص نے اسلام میں نیک طریقہ نکالا, اسلام میں
نیک طریقہ
اچھا طریقہ نکالا, اس کو طریقہ نکالنے کا بھی ثواب ملے گا، اس کو وہ طریقہ نکالنے کا بھی
ثواب ملے گا،
نکالنے کا بھی
ثواب ملے گا،
ہاں، اور اس پر عمل کرنے والوں کا بھی ثواب ملے گا،
سبحان اللہ،
اس پر عمل کرنے والوں کا بھی
ثواب
ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں کچھ کمی
نہیں
نہ ہوگی۔ اچھا، پھر فرمایا اور جس نے اسلام میں برا طریقہ نکالا، جس نے اسلام میں
برا طریقہ نکالا
تو اس پر وہ طریقہ نکالنے کا بھی گناہ ہوگا، اور اس طریقے پر عمل کرنے والوں کا بھی
گناہ
ہوگا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے گناہ میں کچھ کمی
نہیں
ہوگی۔ یعنی اچھا طریقہ نکالا تو نکالنے کا اس کو ثواب، اور اس طریقے پر جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے ان کے عمل کرنے کا اس کو بھی ثواب
ملتا رہے گا۔
ہاں، اور ایسا نہیں وہ نیک عمل کر رہے ہیں تو ان کو نہیں ملے گا، انہیں اپنا اپنا بھی ملے گا۔ اور جس نے گناہ کا طریقہ، برا طریقہ نکالا، بری بدعت نکالی، تو اس کو نکالنے کا گناہ، اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان کا اس کو بھی گناہ
ملتا رہے گا۔
ہاں، اور ایسا نہیں کہ انہیں گناہ نہیں ملے گا، ان کو اپنا اپنا تو ملے گا ہی، اور سب کا اس کو بھی ملے گا۔ لہٰذا جو اچھے طریقے ہیں، اچھی بدعت حسنہ ہے، وہ ہے، وہ اچھی بات ہے، اس پر جو عمل کرتے ہیں ان کو ثواب ملتا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں نیک کام، اب اس پر ڈیٹیل ہے کافی، کبھی بھی ظاہر ہے موقع ہوگا بلکہ بیان ہوتا بھی رہتا ہے۔ اس کی مثالیں ہم لے لیتے ہیں، جیسے ہماری ہوتی ہے قرآن خوانی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے
قرآن خوانی،
ہاں، قرآن خوانی میں کیا ہوتا ہے،
قرآن پاک پڑھا جاتا ہے،
قرآن خوانی میں کیا ہوگا، قرآن پاک پڑھا جائے گا۔ تو قرآن پاک پڑھنا کیا اچھی بات ہے، بری بات ہے،
اچھی بات ہے،
اچھی بات ہے، اس پر ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ قرآن خوانی میں پڑھ کرتے پھر اس کے بعد اس کا کیا کرتے ہیں، ہم مثالے ثواب کرتے ہیں، جو دنیا سے چلے گئے ان کو اس کا ثواب بھیج دیتے ہیں۔ اب یہ جس انداز سے آج کل قرآن خوانی ہوتی ہے، یہ انداز پہلے نہیں تھا، یعنی ہم یوں کہہ سکتے بھائی صحابہ کے دور میں یا نبی پاک کے دور میں اس انداز سے نہیں تھا، لیکن قرآن پاک تو پڑھا جاتا تھا نا، اس پہ ثواب بیان خود نبی پاک نے کیا ہے، تو اب بس اسی کو اب ایک خاص انداز سے کیا جا رہا ہوتا ہے، جس کو ہم قرآن خوانی کرنا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے، یہ ایک اچھا طریقہ ہے، تو اس پر جو عمل کرتے رہیں گے ان کو بھی ثواب ملے گا، اور جس نے یہ شروع کیا ہوگا اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ تو جو اچھے طریقے ہیں اس پر عمل کریں گے تو ثواب ملتا ہے، اور اسلام میں اچھا طریقہ نکالنا منع
نہیں
ہے۔ باقی اس کے اندر بڑی ڈیٹیل ہے، وہ آپ امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ سیکھتے جائیں گے کہ کیا بدعت حسنہ ہے اور کیا بدعت سیئہ ہے۔ جی، نیکسٹ۔
پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 23 سورہ یاسین کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون۔
ترجمہ کنزل عرفان، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں کہ اب وہ ان کی طرف پلٹنے والے نہیں۔
جی، اب ہے پارہ 23 سورہ یاسین کی آیت نمبر
31،
جس میں فرمایا گیا کہ انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں
ہلاک
کر دیں کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے
نہیں۔
کیا مطلب؟ اس آیت میں فرمایا کہ کفار مکہ، کون؟
کفار مکہ،
جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جھٹلاتے تھے، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں، برباد کر دیں، ختم کر دیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ اب وہ دنیا کی طرف لوٹنے والے
نہیں۔
تو کیا یہ لوگ ان کے حال سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ ان لوگوں نے بھی اللہ پاک کی نافرمانی کی تو عذاب آیا اور انہیں مٹا دیا گیا، تو ان کو چاہیے کہ ان سے عبرت حاصل کریں اور نافرمانی والے کام
نہ
کریں۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سمت پر اللہ پاک کا بڑا فضل و کرم ہے، اللہ پاک کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے اسے آخری امت بنایا تاکہ اس امت کے لوگ پچھلی امتوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ یہ ہم کیا ہیں؟ آخری امت ہے، ہمارے بعد اور امت نہیں ہے، اور پچھلی جو گزر چکی ہیں تو ان کے حال سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں۔ اس کو موٹی سی مثال لے لیں کہ بچے ہوتے ہیں نا کلاس میں، تو کسی ایک کی تھوڑی سی شامت آ جائے، ہوتا ہے ایک کی شامت آ جاتی ہے، تو بقیہ عبرت لے لیتے ہیں، بھائی اس نے کام نہیں کیا تھا، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی، صحیح ہو جاؤ، ورنہ جو حال اس کا ہوا ہے وہ حال
ہمارا بھی ہو سکتا
ہے۔ ہاں، یا کاپی چیک ہو رہی ہے تو پہلے ہماری نہیں ہوئی، دوسرے کی ہو گئی، اور کاپی چیک ہونے کے بعد جب اس کی چیکنگ ہوئی نیال بھائی، تو پھر بکیا عبرت پکڑ لیتے ہیں، کہیں بھائی اپنا کام پورا کر لو جلدی جلدی, ٹائم اگر مل جائے تو, اس دن نہ باری آئے تو. تو جس کی بعد میں باری ہوتی ہے آخر میں, اسی لیے بعض پریفر کرتے ہیں کہاں بیٹھنا, بیک بینچر میں, کہتے آخری میں بیٹھو,
اپنی کاپی نیچے رکھ دیتے ہیں جب,
ہاں یا تو ہاں یہ صحیح, کاپی بھی نیچے, پہلے باری دوسروں کی آ جائے, ہو سکتا ہے ان کی چیک ہوتے ہوتے میری آئے نا, یونٹ بدل جائے, اس لیے نیچے رکھ رہے ہوتے ہیں, تو پھر میں اٹھا لوں گا, پھر اگلے دن کام
کر لوں گا
پورا کر کے, اور آخر میں بیٹھتے ہیں اس لیے کہ جو بھی شامتیں آنی ہوں وہ پہلے والوں کی آ جائیں, میں بچ جاؤں. تو خیر یہ آخر میں, میں ہو یہ نہیں کہہ رہا آخر میں بیٹھا کریں, بیک بینچر بنے, لیکن یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایک طریقے کا یہ فائدہ ہے کہ ہم آخری امت ہیں, تو پچھلی امتوں نے جو کیا اور پھر اس کے نتیجے میں جو ان کے ساتھ ہوا تو وہ ہمارے سامنے, اس سے ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں, نصیحت حاصل کر سکتے ہیں, اور وہ حرکتیں ہم نہ کریں. تو ہم آخری امت بنائیں تاکہ یہ لوگ جو ہیں, اس امت کے لوگ پچھلی امتوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں, اور یہ کسی اور امت کے لیے عبرت و نصیحت نہ ہو. یہ بھی ہے, یعنی اگر عبرت, اب ہم آخری نہیں ہوتے تو اب ہم غلط کام کرتے, پھر ہمارے ساتھ جو ہوتا تو پھر بعد میں جو امت آتی اس کو بتایا جا رہا ہوتا, بھائی یہ امت تھی, یہ 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 کرتی تھی. تو ہمارے بعد کوئی امت نہیں ہے, ہم آخری امت ہیں, تو ہم کسی کے لیے عبرت و نصیحت نہیں ہوں گے, دوسری قومیں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہیں. جی نحال بھائی کیا فرمائیں گے؟
ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, قرآن پاک کے میسیجز ہم سن رہے تھے, اور آخر میں جو شاہ صاحب نے بات کی ہے یہ تو بڑی بہترین بات ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو آخری امت بنایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں نا, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, سب سے آخر میں اس دنیا میں تشریف لائے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام میں, ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو. اور امت بھی ظاہر ہے پھر کون سی امت ہوئی؟ آخری امت ہوئی. اب ہمیں قرآن پاک میں پچھلی امتوں کے احوال بتا دیے گئے, قرآن پاک میں احادیث طیبہ میں ہمیں پچھلی امتوں کے, پچھلے نبیوں کی جو قومیں تھیں ان کے حوالے سے بتا دیا گیا نا کہ بھائی فلاں قوم نے یہ کام کیا تو اس پر اس طرح کا عذاب آیا, فلاں قوم نے اللہ پاک کی ناشکری کی, اللہ پاک کی یوں کہہ لیں کہ نافرمانی کی تو اس پر یہ عذاب آیا. تو ہمیں امت کے احوال, پچھلی امتوں کے احوال بتا دیے گئے ہیں, لیکن ہماری جو حرکتیں ہیں وہ اب کسی امت کو بتائی نہیں جائیں گی. ہماری شاہ صاحب میں اس پر غور کر رہا تھا کہ ہمارے یہ والی جو آخری امت ہے امت محمدیہ, اس کے فضائل ہی بیان ہوئے ہیں خالی.
کیا
امتوں میں امت محمدیہ کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان ہوتے تھے, اور ہمارے درمیان ان کے فضائل بھی بیان ہوتے ہیں, جنہوں نے اچھے کام کیے پچھلی امتوں میں, اور جنہوں نے برے کام کیے ان کی مذمت اور ان کے احوال بھی بیان ہوتے ہیں. تو یہ بھی اللہ پاک کا ہم پر کرم ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم پچھلی امتوں کے احوال سے نصیحت حاصل کریں, سبق حاصل کریں, اور اللہ پاک کی فرما برداری والے کاموں میں لگ جائیں. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں, جس سیگمنٹ میں ہم پیاری سی آیت کا شان نزول سنیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول.
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, جیسا آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآن آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں, اور آج ہم پارہ 30 سورہ اعلق کی آیت نمبر 17-18 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے. تو پیارے بچوں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے,
بسم اللہ الرحمن الرحیم, فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهُ.
تو اسے چاہیے کہ اپنی مجلس کو پکارے, ہم بھی جلد ہی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے. ان آیات کے شان نزول کے بارے میں یہ ہے کہ جب ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سختی سے ڈانٹ دیا. اس پر اس نے کہا کہ آپ مجھے جھڑکتے ہیں, خدا کی قسم میں آپ کے مقابلے میں نوجوان سواروں اور پیدل چلنے والوں سے اس جنگل کو بھر دوں گا. آپ جانتے ہیں کہ مکہ شریف میں مجھ سے زیادہ بڑے گروپ اور مجلس والا کوئی نہیں ہے. اس پر یہ آیات نازل ہوئی, جس کا مفہوم یہ ہے کہ ابو جہل اپنی مجلس والوں کو بلانے کی دھمکی لگا رہا ہے, تو اسے چاہیے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اپنی مدد کے لیے اپنی مجلس والوں کو بلائے. اگر اس نے ایسا کیا تو ہم بھی جلد ہی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے, جن کا مقابلہ کرنے کی طاقت ان میں سے کسی کے پاس نہیں ہے. پیارے بچوں اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے ایسے محبوب ہیں کہ آپ کا دشمن اللہ پاک کا دشمن ہے. کہ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھمکی لگائی کہ وہ اپنی مجلس کے لوگوں کو بلا لے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہ فرمایا کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کو بلا لیں گے بلکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم فرشتوں کو بلا لیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں کی فوج آنے کو تیار ہے ورنہ نان مسلم کی ہلاکت کے لیے تو ایک ہی فرشتہ کافی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین بیان نزول سیگمنٹ تھا اور ہمیں آیت کا شان نزول بیان کیا جا رہا تھا اس میں ابو جہل کا جو واقعہ ہوا وہ ہم نے سنا اور یہ جو آخر میں ہمارے بھائی نے بات کی کہ فرشتوں کی فوج اور فرشتوں کی جماعت تیار ہے نبی پاک کی شان ظاہر کرنے کے لیے اللہ پاک نے فرشتوں کی فوج کو فرشتوں کی جماعت کو تیار کر رکھا تھا لیکن ان نان مسلمز کو ہلاک کرنے کے لیے ایک فرشتہ ہی کافی ہے یہ بات بہت پیاری بات ہے اس کا واقعہ ہمیں ایک دفعہ قرآن ٹائم میں بیان کیا گیا تھا کہ یاد ہوگا آپ کو بچوں کہ ایک فرشتے نے قوم کو منہ تو کہا تھا ہے نا منہ تو زور سے چیخا تھا تو پھر جو ہے وہ جتنی بھی قوم تھی وہ پوری ہلاک ہو گئی تھی تو یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے تو ان نان مسلمز کو ختم کرنے کے لیے ایک فرشتہ ہی کافی ہے لیکن اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں کی فوج تیار کر رکھی تھی آئیے اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے ایک واقعہ
جی پیارے بچوں آ گیا ہے
ایک واقعہ
ایک واقعہ یعنی یوں بھی کہہ سکتے ہیں اسٹوری ٹائم شروع ہو گیا ہے بھائی واقعہ سننے کا اور یہ بھی اصلی سچی اسٹوری ہے اور آج کا بڑے مزے کا ہے بھائی ویسے بھی مزیدار ہوتے ہیں لیکن ایک ہوتا ہے نا کچھ چیزوں کے اندر بچوں کو زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے تو واقعے کا خلاصہ کچھ میں عرض کرتا ہوں پہلے سمری کر دیتے ہیں پہلے تو اس میں ہوگا یہ کہ اس میں ہے ایک جادوگر کون ہے بچوں کو مزہ آتا ہے نا جادوگروں کی کہانیاں سننے میں تو ہماری بھی اسٹوری میں آج ایک عدد جادوگر بھی ہے اور وہ ایک لڑکا اس کو وہ جادو سکھاتا ہے اور پھر وہ لڑکا جو ہے وہ ہوتا یوں ہے کہ وہ ایک ایمان والے کے پاس چلا جاتا ہے پھر وہ خود صاحب ایمان اور بہت بڑا ولی بن جاتا ہے اللہ کا اور پھر وہ بادشاہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے اچھا ایک بادشاہ بھی ہے اس میں کون ہے بادشاہ بھی ہے اور وہ بادشاہ ایسا ہے جو معاذ اللہ خود کو خدا کہتا ہے اور وہ بادشاہ اب چاہتا ہے کہ اس لڑکے کو مار دے اور وہ مارنے کے لیے کئی حربے اختیار کرتا ہے کبھی پہاڑ پہ بھیجے گا کبھی کچھ کرے گا لیکن ہر دفعہ وہ لڑکا بچ جاتا ہے بلکہ لڑکا کیا اللہ کے ولی اس کی ان کی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں اور وہ ہر دفعہ اس بادشاہ سے بچ جاتے ہیں پھر بالآخر بادشاہ کس انداز سے کامیاب ہوتا ہے ان کو مارنے میں اور جب ان کو وہ شہید کر دیتا ہے تو ان کی شہادت کی وجہ سے بھی لاکھوں لوگ ایمان لے کر آ جاتے ہیں
سبحان اللہ
ہزاروں لوگ ایمان لے کر آ جاتے ہیں اور بادشاہ بڑا پریشان اور پھر وہ ان سب کو مارنا چاہتا ہے پھر اس کے ساتھ خود کیا ہوتا ہے یہ پتہ چلے گا آج کے
واقعے میں
تو آپ ذرا توجہ سے سننا ہے یہاں والوں نے بھی اور جو گھروں پر موجود ہیں کہ کیا کیا آج ہمارے اس واقعے میں ہو رہا ہے یہ پچھلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا اور وہ بادشاہ خود کو معاذ اللہ خدا کہتا تھا اچھا خدا کہتا تھا اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور اس کے دربار میں ایک جادوگر بھی تھا ٹھیک ہے جادوگر اب ہوتا کیا ہے ایک دن جادوگر اس سے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت میں ہو گیا ہوں بوڑھا میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اب کبھی بھی مر جاؤں گا مطلب یہی ہوا تو آپ کوئی لڑکا ایسا جوان بچہ میرے ساتھ کر دیں کہ میں اس کو اپنا فن سکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو جادوگر کی ضرورت پڑتی ہوگی نا کچھ کام کرانے کے لیے بادشاہ ہے تو وہ پھر آپ کا کام کرتا رہے میرا تو اپنا کام تمام ہونے والا ہے تو خود ہی جانے والا ہوں تو بادشاہ جو ہے وہ ایک ہوشیار لڑکے کو اس کے ساتھ کر دیتا ہے اب وہ لڑکا روزانہ اس جادوگر سے جادو سیکھنے جاتا ہے اب ہوتا کیا ہے راستے کے اندر ایک ایماندار شخص ہوتا ہے ایمان والا آدمی ہوتا ہے اللہ پاک کی عبادت کرنے والا وہ رہتا تھا یعنی جہاں جس راستے سے وہ لڑکا جاتا تھا نا سیکھنے تو راستے میں کون رہتا تھا
ایمان والا
ایماندار عبادت گزار شخص وہاں پر رہتا تھا وہ لڑکا ایک دن اس عبادت گزار کے پاس بیٹھ جاتا ہے اچھا اس کی باتیں بڑی پسند آتی ہیں اس لڑکے کو اس عبادت گزار کی باتیں اچھی لگتی ہیں بھائی یہ تو بڑی اچھی اچھی باتیں بتا رہا ہے تو پیاری پیاری باتیں بتا رہا ہے. اب وہ لڑکا جادوگر کے پاس آنے جانے میں راستے میں اس ایماندار شخص کے پاس بھی بیٹھنے لگتا ہے. اچھا اب یہ ہوتا کیا ہے؟ اب وہ ظاہر ہے وہ جاتا جادوگر کے پاس بھی تھا, عبادت گزار کے پاس بھی, ادھر جادوگر ادھر عبادت گزار, دونوں کے پاس. اب اس کے ذہن میں یوں کہہ لیجیے کشمکش چل رہی ہوگی کہ یہ صحیح کون ہے, صحیح کون ہے. تو ہوتا کیا ہے, ہوتا یوں ہے کہ ایک دن جو ہے نا لڑکے نے دیکھا کہ ایک بڑا جانور ہے, وہ لوگوں کا رستہ روکا ہوا اس نے, وہ زمانے میں کوئی خوفناک سا بڑا سا جانور کوئی وہ لوگوں کا رستہ روک کر کھڑا ہوا ہے. اب یہ لڑکے نے یہ منظر دیکھا تو اپنے دل میں کہا آج یہ ظاہر ہو جائے گا, آج یہ پتہ چل جائے گا کہ جادوگر صحیح ہے یا عبادت گزار ایمان والا صحیح ہے, آج یہ ظاہر ہو جائے گا. کیا کرتا ہے لڑکا, ایک پتھر اٹھاتا ہے اور پتھر اٹھا کر جو ہے نا اللہ پاک سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ پاک اگر تیری بارگاہ میں عبادت گزار کا مذہب پسندیدہ ہے تو اس جانور کو اسی پتھر سے مار دے. اب ظاہر ہے جانور بہت بڑا ہی ہوگا نا جو لوگوں کا رستہ روکا ہوا ہے, ایسی معمولی سا ہوتا کوئی کتا بلی ٹائپ تو لوگ خود ہی بھگا دیتے, اور ایک چھوٹے پتھر سے وہ نارملی ظاہر سی باتیں مر نہیں سکتا تھا. تو یہیں پر اس نے ایک یوں کہہ لیجیے استخارہ کیا ایک ٹائپ کا کہ اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ پاک اگر تیری بارگاہ میں وہ عبادت گزار کا جو مذہب ہے وہ صحیح ہے پسندیدہ ہے تو اس پتھر سے اس بڑے سے جانور کو
مار دے.
تو یہ کہہ کر جو ہے اس نے اس پتھر کو اس جانور کی طرف پھینکا اور وہ بہت بڑا اس جانور اسے ایک پتھر کے لگنے سے
مر گیا
مر گیا. تو اب اس لڑکے کو یقین آیا گیا کہ یہ عبادت گزار جو باتیں بتا رہا ہے جو اس کا مذہب ہے اس کا طریقہ ہے یہ بالکل
درست ہے
بالکل ٹھیک ہے. اس طریقے سے ان پر یہ ظاہر ہو گیا. اچھا اب کیا ہوا, اب اس لڑکے نے عبادت گزار شخص جو تھے نا ان کو وہ سارا واقعہ بھی سنا دیا کہ بھائی میرے ساتھ ایسا واقعہ ظاہر ہوا ہے اور میں آج جاننا چاہ رہا تھا آپ کی حقانیت اور وہ مجھ پر اس طرح سے ظاہر کی گئی ہے. اب کیا ہوتا ہے, تو ان عبادت گزار جو تھے انہوں نے اس لڑکے سے کہا اے لڑکے اللہ پاک کی بارگاہ میں تیرا مرتبہ بلند ہو گیا ہے. ظاہر ہے ہر ایک سے ایسی چیز ظاہر ہو جائے یہ نارمل تو نہیں ہے, تو یہ چیز ظاہر کر رہی تھی کہ اس لڑکے کا معاملہ بلند ہے. تو وہ عبادت گزار سمجھ جاتے ہیں فوراً اور بتا دیتے ہیں کہ تیرا معاملہ جو ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں بلند ہو گیا ہے, اب تو بہت جلد امتحان میں ڈالا جائے گا. بہت جلد
امتحان میں ڈالا,
اللہ پاک والوں کے امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے. تو اچھا وہ کہتے ہیں لیکن کسی کو میرا پتہ نہیں بتانا, پوچھے نا کہ یہ تمہیں ایمان کہاں سے مل گیا اور یہ مرتبہ کہاں سے مل گیا, تو میرا نہیں بتانا کیونکہ بادشاہ تو کون ہے جو خود معاذ اللہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے, تو ظاہر ہے پھر بادشاہ تک جائے گی بات تو وہ تو پھر سر کٹوانے سے نیچے بات کہاں کرتے ہیں بادشاہ. تو انہوں نے کہا میرا بتانا نہیں, اور امتحان کے وقت صبر کرنا, جب امتحان کا ٹائم آئے تو پھر صبر کرنا, پیشنس سے کام لینا. اچھا پیارے بچوں اس کے بعد اس لڑکے سے بہت سی کرامتیں ظاہر ہوئیں, یا یوں کہہ لیں ان اللہ کے ولی سے بہت سی
کرامتیں
ظاہر ہوئیں کہ ان کی دعاؤں سے پیدائشی اندھے اور بیمار شفا پانے لگے.
سبحان اللہ
کیا بات ہے. اچھا ہوا کیا, بادشاہ تھا یاد ہے بادشاہ, اس کا ایک قریبی ساتھی تھا, اس کا جو قریبی ساتھی تھا نا وہ اندھا ہو گیا, وہ
اندھا
ہو گیا. اب اندھا ہو گیا تو خبر ادھر بھی پہنچی ہوگی ظاہر ہے, وہ بہت سارے گفٹ وفٹ لے کے اس لڑکے کے پاس آ گیا اور آ کر اپنی آنکھوں کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا. اس لڑکے نے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لے کر آ جاؤ گے تو دعا کروں گا, اگر تم اللہ پر
ایمان لے آؤ گے
تو دعا کروں گا. اور اندھا کیا چاہے,
آنکھیں
دو آنکھیں, اندھا کیا چاہے
دو آنکھیں,
کی تو آنکھیں تین دونوں ملیں گی نا, تو دو آنکھیں آنکھیں چاہے, اندھا کیا چاہے
آنکھیں.
تو اب اس کو کہا ایمان لاؤ گے تو دعا کروں گا, ایمان لے آیا, اس نے اللہ پاک سے دعا کی تو اس کی دونوں آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں. ٹھیک ہے جی, اب جب ٹھیک ہوئیں تو وہ تو تھا نابینا اور تھا کس کا ساتھی,
بادشاہ
کا. اب جب بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے دیکھا ارے بھائی یہ تو کل تک نابینا تھا بھائی ابھی ٹھیک ہو گیا, تو اس سے پوچھا یہ کہاں سے تم ٹھیک ہو گئے, کیسے ٹھیک ہو گئے؟ تو اس نے کہا میرے رب نے مجھے آنکھوں کی روشنی عطا فرما دی, میرے رب نے آنکھوں کی روشنی
عطا فرما دی.
تو یہ سننا تھا وہ بادشاہ تو غصے میں ہے, میرے علاوہ تمہارا کوئی رب ہے؟ معاذ اللہ وہ تو خود کو کہتا تھا نا رب, بتاؤ کہاں کا رب ہے بھائی, تو اس سے تو آنکھیں آتی نہیں ہیں, وہاں سے تو کر دیتا پہلے ہی ٹھیک. خیر تو کہتا ہے میرے علاوہ بھی کوئی تمہارا رب ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ پاک میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے. تیرے علاوہ علاوہ کی کیا باتیں کر رہا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے, وہی رب ہے, اس کے علاوہ کوئی
رب نہیں.
ہاں تو کہاں سے بات کر رہا ہے کہ میرے علاوہ؟ تو خیر جب وہ سنتا تو اسے تو غصہ آ جاتا ہے. تو وہ اپنے اس ساتھی کو جو ابھی تک قریبی تھا طرح طرح کی سزائیں دیتا ہے اور پھر اس سے پوچھتا ہے بتا کس نے تجھے یہ سب سکھایا ہے, یہ ساری باتیں تجھے کس نے بتائیں, تجھے یہ سب کس نے بتایا؟ تو وہ لڑکے کا نام بتا دیتا ہے, بھائی یہ تھے وہ صاحب جو اللہ کے ولی تھے. تو اب پھر بادشاہ جو ہے ان کو قید کر لیتا ہے اور ان پر تشدد کرتا ہے, یہاں تک کہ وہ جو لڑکا سمجھ لیجیے اب تو وہ اللہ کے ولی ہے, وہ جو ہے وہ ان کا بتا دیتا ہے کہ جن کے ذریعے یہ ایمان ملا تھا وہ عبادت گزار شخص جو ہے ان کا بتا دیتے ہیں. تو بادشاہ نے اس عبادت گزار کو گرفتار کر کر اس سے کہا کہ تم اپنے عقیدے کو چھوڑ دو, معاذ اللہ کافر بن جاؤ. مگر اس عبادت گزار نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اپنے اس عقیدے پر آخری دم تک قائم رہوں گا, میں چھوڑوں گا نہیں. یہ سن کر بادشاہ غصے میں پاگل ہو گیا اور اس عبادت گزار کو شہید کرا دیا. اچھا یہ اس کو شہید کروایا ہے کہ جس کے ذریعے یہ لڑکا ایمان والا بنا تھا اور پھر اللہ کا ولی بنا تھا. اچھا اس کے بعد بادشاہ نے اپنے قریبی ساتھی کو بھی شہید کروا دیا, وہ بھی شہید ہو گیا جس کی آنکھیں آئی تھیں. پھر بادشاہ نے اس لڑکے کو سپاہیوں کے حوالے کیا, اور حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا کر اوپر سے گرا دو. ان کی شہرت زیادہ ہو گئی تھی, لوگ آتے تھے, تو اس نے شاید سوچا ہوگا کہ ان کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے گویا عبرت کا نمونہ بنا دوں نا, پہاڑ سے اوپر سے پھینکوں تاکہ لوگ جو ہے وہ ان سے اب جو حسن عقیدت ہو وہ ختم ہو جائے, جو بھی اس نے بہرحال سوچا ہو. تو اب وہ پہاڑ پر لے کر چڑھے تو انہوں نے جو ہے وہ دعا مانگی تو زلزلہ آ گیا, پہاڑ پر
زلزلہ آ گیا
اور بادشاہ کے سپاہی زلزلے کے جھٹکوں سے ہلاک ہو گئے. اور وہ جو صاحب تھے اللہ کے ولی تھے وہ سلامتی کے ساتھ پھر بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. وہ اچھا وہ کہیں اور نہیں گئے, وہ خود اللہ والوں کے کاموں میں حکمتیں ہوتی ہیں, ابھی سنتے جائیے واقعہ. وہ آ کے اسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے, تم نے مجھے مروانے کے لیے بھیجا تھا, وہ سارے مر گئے, میں صحیح ہوں. جب سامنے آ کے کھڑے ہو گئے بادشاہ غصے میں جو ہے وہ لال پیلا ہو گیا. کیسا ہو گیا؟
لال پیلا.
کیسا؟ لال ہوا پھر پیلا ہوا, مطلب غصہ والا ہو گیا بہت زیادہ. تو اس نے پھر حکم دیا کہ اس لڑکے کو کشتی پر بٹھا کر سمندر میں لے جاؤ اور سمندر کی گہرائی میں لے جا کر اسے سمندر میں پھینک دو. اب بادشاہ نے انہیں اس کشتی میں بٹھایا اور لے کے چلے گئے. اب لڑکے نے انہوں نے پھر دعا کی تو وہ کشتی ڈوب گئی, وہ سب ہلاک ہو گئے اور وہ اللہ کے جو ولی تھے وہ صحت و سلامتی کے ساتھ واپس آ کے کھڑے ہو گئے. لو جن کو بھیجا تھا وہ گئے, میں تو بھی ٹھیک ہوں. اچھا اب بادشاہ پھر دیکھ کر پھر سے لال پیلا, یہ کیا معاملہ ہے؟ پھر وہ جو تھے اللہ کے ولی انہوں نے خود ہی بادشاہ سے کہا کہ تم مجھے اس وقت تک شہید نہیں کر سکتے جب تک میرے کہنے کے مطابق عمل نہ کرو. تم نے شہید کرانا نا تو اللہ والے موت سے کب ڈرتے ہیں؟ وہ تو انہیں یوں کہہ لیجئے محبوب ہوتی ہے, کیونکہ موت محبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہے. تو خیر کہ اس وقت تک شہید نہیں کرا سکتے جب تک میرے کہنے کے مطابق عمل نہ کرو. اب بتاؤ اپنے شہادت کا طریقہ خود بتا رہے ہیں کیا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا وہ عمل کیا ہے, تو لڑکے نے کہا اب دیکھیے اس کے ہاتھ سے ایسا کام لیں گے یہ کہ اس کام کی بدولت بے شمار لوگ مسلمان ہو جائیں گے. وہ بولتے ہیں ایسا کرو میدان میں سب لوگوں کو جمع کرو. کیا کرو؟ سب لوگوں کو
جمع کرو,
ہاں زیادہ لوگ دیکھیں نا, اور مجھے درخت پر لٹکا دو. مجھے
درخت پر
لٹکا دو اور پھر تیروں میں سے ایک تیر, ابھی تک تو پہاڑ میں کچھ نہ ہو سکا سمندر میں کچھ نہ کر سکے, صرف ایک تیر لینا اور اس تیر کو نکال کر بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مجھے وہ تیر مارنا. کیا کہنا؟ بسم اللہ رب الغلام. اب اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ رب الغلام, غلام کہتے ہیں لڑکے کو, لڑکے کے رب کے نام سے جو اللہ ہے اس کے نام سے, لڑکے کا رب جو اللہ ہے اس کے نام سے شروع کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بسم اللہ کا مطلب وہ اللہ کے نام سے, رب الغلام یعنی اس لڑکے کا رب جو اللہ ہے اس کے نام سے شروع, یہ کہہ کر تیر مارنا. اور وہ بادشاہ خود کو کیا کہتا ہے؟
رب کہتا,
خود کو رب کہتا ہے. اور یہاں تیر مارتے ہوئے کیا پڑھوا رہے ہیں؟ وہ بسم اللہ رب الغلام, اس لڑکے کے رب اللہ کے نام سے
شروع
یہ کہہ کر تم تیر مارنا, اور جب یہ تم مارو گے تو ایسا کیا تو میں شہید ہو جاؤں گا. چنانچہ اس نے یہی کیا, سب کو جمع کیا اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کر وہ تیر مارا وہ شہید ہو گئے. وہ شہید ہوئے, یہ منظر دیکھ کر ہزاروں لوگوں نے باواز بلند کلمہ پڑھنا شروع کر دیا,
سبحان اللہ,
اپنے لوگ اپنے ایمان کا اظہار کرنا شروع کر دیا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر
مان
لائے. بھائی وہ دیکھ رہے ہوں گے نا, ابھی تک یہ کیا کچھ بھی نہیں ہوا, پہاڑ سے پھینکنا چاہا
کچھ بھی نہیں ہوا,
سمندر میں ڈالنا چاہا
کچھ
بھی نہیں ہوا. جب اس لڑکے کے رب اللہ کا نام لیا گیا تب اس تیر نے کام کیا. تو جب یہ خود سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا تو وہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے, اللہ کا نام لینا شروع ہو گئے اور اس لڑکے کے رب پر ایمان لانے لگے. اچھا ہزاروں لوگوں کے ایمان لانے سے اب بادشاہ کیا ہوگا, ابھی تو کالا ہوا تھا, پہلے لال پیلا کالا, اب تو اور خود گویا توے پہ بیٹھ گیا ہوگا. وہ غصے میں پاگل ہو گیا اور اس نے گڑھا کھدوا کر اس میں آگ جلوائی. جب آگ کے شعلے خوب بلند ہونے لگے تو اس نے ایمانداروں کو پکڑوا کر اس آگ میں ڈالا, سب کو آگ میں ڈالوں گا, آگ میں ڈالنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ 77 جو مومن تھے اس آگ میں شہید ہو گئے. اچھا بادشاہ اور اس کے ساتھی گڑھے کے کنارے مسلمانوں کے آگ میں جلنے کا منظر کرسیوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے اور اپنی کامیابی پر خوشی منا رہے تھے, مگر ان کو معلوم نہیں تھا کہ ابھی ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. بادشاہ اور اس کے ساتھی یہ منظر دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک اللہ پاک کی طرف سے ان کو یہ سزا ملی کہ گڑھے کی آگ کے شعلے اتنے بلند ہوئے کہ وہ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں تک وہ آگ کے شعلے پہنچ گئے. وہ آگ جلائی ہوئی تھی بہت بڑی, اچانک ہوا آتی ہے پتہ کیا چلتا ہے, اتنی وہ آگ بڑی کہ وہ جو سائڈوں پر خود بادشاہ اور ساتھی بیٹھے تھے ان تک وہ آگ کے شعلے مل پہنچ گئے اور وہ سارے کے سارے اسی آگ میں جل کر
ختم ہو
مر گئے. اور باقی سارے مسلمانوں کو اللہ پاک نے کافر اور ظالم کے ظلم سے بچا لیا. تو یہ تھی آج کی دلچسپ اسٹوری, سچا واقعہ. اس واقعے کا ذکر 30 سورہ بروج کی آیت نمبر 4-7 تک میں, 4-7 تک میں موجود ہے.
سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, قرآن پاک کا ایک دلچسپ واقعہ اور پیارا واقعہ ہم سن رہے تھے. اس واقعے سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ اللہ پاک ہی ہم سب کا رب ہے اور وہ جو اسلام ہے یہی دین حق ہے. اور اس واقعے کو آپ مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو عجائب القرآن ما غرائب القرآن نام کی جو بک ہے مکتبۃ المدینہ سے اسے طلب فرما لیجئے یا پھر ویب سائٹ سے اسے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, انشاءاللہ الکریم اس میں آپ کو یہ واقعہ پڑھنے کو مل جائے گا. انہی پیاری پیاری باتوں کے ساتھ آئیے اپنے پروگرام کا آخری سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت, فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں. پیارے بچوں, اللہ پاک پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں ارشاد فرماتا ہے,
بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا.
ترجمہ, اے لوگو, رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ بنا لو جیسے تم میں سے کوئی دوسرے کو پکارتا ہے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اے لوگو, میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام لے کر نہ پکارو بلکہ تعظیم, عزت اور نرم آواز کے ساتھ اور عاجزی سے انہیں اس طرح کے الفاظ کے ساتھ پکارو, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا امام المرسلین, یا رسول رب العالمین, یا خاتم النبیین. اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے سے پہلے اور ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی انہیں ایسے الفاظ کے ساتھ پکارنا جائز نہیں جن میں ادب و تعظیم نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
سبحان اللہ.
جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر بے شمار آیتوں میں بیان کی گئی ہے اور آج ہم نے اس میں سے ایک پیاری سی بات ہم نے یوں کہہ لیں کہ سنی اور ہمیں پتہ چلی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پکارنا ہے تو القابات سے پکارنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو القابات سے پکارنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پکارنے کی اجازت نہیں ہے جس طرح ایک دوسرے کو ہم پکارتے ہیں, ہے نا, آپس میں ہم جس طرح ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں, ایک دوسرے کو پکارتے ہیں, اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے سے منع کیا گیا ہے قرآن پاک میں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے القابات کے ساتھ ندا کرنی چاہیے, جیسے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں نا, یا رسول اللہ ہم کہتے بھی ہیں, درود پاک میں بھی ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اور اس کے علاوہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارا کرتے تھے. اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ, اچھی اچھی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں. بدھ اور جمعہ کے دن ہمارا پروگرام مدنی چینل پر آن ایئر ہوتا ہے, آپ نے ہمارا اگلا پروگرام بھی ضرور دیکھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈز مدنی چینل.
بھی ہیں.